بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آج بھی پروگرام اخبارات کے جائزے میں نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. عراق کے بھاری پانی کا مسئلہ گروپ 5 جمائے کے ساتھ حل ہو چکا ہے، علی اکبر صالحی. شام کے خلاف قرارداد کی منظوری میں سلامتی کونسل ایک بار پھر ناکام. عراق میں 21 دہشت گرد ہلاک. یہ تھیں روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیاں. اور روزنامہ جامع جم نے سرخی خواتین اور گھرانے کے لیے غیر معمولی سینٹر کی تشکیل عمل میں لائی جائے قائد انقلاب اسلامی کے ذیل میں لکھا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوگی جو خواتین کے بارے میں مغرب کے غلط روایتی اور دقیانوسی خیالات کو اہمیت دینے سے پرہیز، اسلامی تعلیمات سے استفادہ اور خواتین کے حقیقی مسائل پر توجہ ہے. دختر گرامی پیغمبر اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایران کی دانشور خواتین نے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ ای سے ملاقات کی. اس موقع پر قائد انقلاب نے فرمایا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ خواتین کے مسئلے میں غلطی نہ کریں تو ہمیں مغرب کے غلط اور بظاہر نئے لیکن در حقیقت انتہائی پرانے نظریات سے اپنا ذہن صاف کرنا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اخلاقی و معنوی اعتبار سے خواتین و مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تاہم دائرہ کار کے لحاظ سے مکمل فرق پایا جاتا ہے. اخبار جامع جم نے خواتین کے مسائل عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اس کے کچھ اہم اقتباسات.
ایران میں ہفتہ خواتین شروع ہو چکا ہے. اس ہفتے کا اعلان ہر سطح پر خواتین اور گھرانے کی قدردانی کے مقصد سے کیا گیا ہے. ایران میں برسر اقتدار آنے والی مختلف حکومتوں میں مختلف صورتوں میں خواتین پر خاص توجہ دی گئی، یہاں تک کہ حکومتی معاملات میں خواتین کی شرکت کے لیے خاص ادارے کا درجہ بھی بڑھایا گیا اور موجودہ حکومت نے خواتین کے امور پر زیادہ توجہ دی اور خواتین کے سینٹر کو نام بدلے بغیر ایک بڑے ادارے کا کام سونپ دیا گیا. اس طرح سے حکومت سے ملک کی خواتین میں توقعات بھی بڑھی ہیں، لیکن ابھی تک ترجیحات میں صنف کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خواتین کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اور قوانین میں ان کی خاص پوزیشن پر توجہ ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خواتین کا مقام مردوں سے یا مردوں کا مقام خواتین سے بالا ہے، بلکہ کسی بھی سماجی ترقی کی بنیادی شرط خواتین کو سماج اور گھر میں خاص اہمیت دینا ہے. اسلامی جمہوری ایران میں خواتین پر خاص توجہ دی جاتی ہے اور اس ملک کی خواتین نے بھی انقلاب اسلامی کی کامیابی سے لے کر آج تک مختلف مواقع پر اہم کردار ادا کیا ہے. ایران میں خواتین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نمونہ عمل سمجھتی ہیں، جو صبر و جہاد و قناعت و علم و عمل کی بے مثال نمونہ ہیں. اس طرح سے ایران میں خواتین نے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت بھی ان پر خاص توجہ دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کی خواتین کو توقع ہے کہ ان کے امور پر پہلے سے زیادہ منظم اور جامع طریقے سے قوانین بنائے جائیں گے اور ان پر توجہ دی جائے گی.
یہ تھا روزنامہ جامع جم کا ایک منتخب مقالہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو. دہلی اسٹوڈیو سے اطہر سعید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ. جی اطہر سعید.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید. ناظرین، دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے عام انتخابات سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سرخی دی ہے، فرقہ پرست طاقتوں کو ناکام کریں، امیٹھی میں کانگریس صدر سونیا گاندھی کا خطاب. ناظرین روزنامہ راشٹریہ سہارا کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں، مودی کا راہل اور سونیا پر زبانی حملہ، ہماری حکومت بنی تو اقلیتوں کو خصوصی مراعات، ملائم سنگھ۔ ناظرین روزنامہ راشٹریہ سہارا میں حکیم سراج الدین ہاشمی کا ایک مراسلہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے سیاسی، سماجی اور اخلاقی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ مراسلہ نگار لکھتے ہیں کہ ہندوستانی سیاست کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب کوئی لیڈر ایسا نظر نہیں آتا کہ با اخلاق اور تہذیب یافتہ ہو۔ وہ دور نہیں رہا جو جواہر لال نہرو اور مسز اندرا گاندھی کا دور تھا۔ اس دور کے سیاسی لیڈر بہت با اخلاق اور شائستہ مزاج تھے۔ حالانکہ ایسے مذکورہ لیڈروں کے بارے میں جو ایسے تمام اعلیٰ عناصر سے محروم ہیں، کسی خاص سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کی زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے لیڈر انتہائی بد اخلاق اور بد کلام ہیں۔ ان کو نہ تو بولنے کا شعور ہے اور نہ اچھے الفاظ ہیں، نہ ان کو یہ معلوم کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے اور کیسے بولنا چاہیے۔ ماضی میں جو لوک سبھا الیکشن یا اسمبلی الیکشن ہوتے تھے، کمیشن نے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر پر کسی قسم کی کوئی پابندی نافذ نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لیڈر باشعور اور بہت اونچی و اعلیٰ سوچ کے مالک ہوتے تھے۔ مراسلہ نگار آگے لکھتے ہیں کہ ہم ان لیڈروں کی بات کر رہے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کی وجہ سے ہی تمام حالات و معاملات بگڑ رہے ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہیں جو سیاسی، سماجی اور اخلاقی لحاظ سے انتہائی چھوٹے قد کے مالک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لیڈر جو بالکل ہر لحاظ سے سطحی قسم کے ہیں، ان کے غلط عمل کے خلاف قانونی طور پر جو کارروائی کی جاتی ہے، یہ لیڈر ایسی کارروائی کو سیاسی طور پر اپنے لیے کار نمایاں سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی ہم ملک و قوم کی خاطر ہی جیل جا رہے ہیں، ہم ایسے جرم کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور بار بار جیل جائیں گے۔ دوران الیکشن اگر ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو یہ لیڈر امیدوار کی حیثیت سے جیل ہی سے الیکشن لڑتے ہیں۔ اس طرح سے ماضی میں اپنے جرم پر فخر کرنے والے لیڈر نہیں تھے۔ اور آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی اہم سرخیوں پر۔ گجرات فسادات پر مودی کی خاموشی انہیں مشتبہ بناتی ہے، غلام نبی آزاد، مستحکم جمہوریت اور دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر ملک کا دفاع مؤثر نہیں ہو سکتا، شریف، جنوبی کوریا کے غرق ہونے والے جہاز کا کپتان گرفتار۔ ناظرین روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے ملیریا میں اضافے کا خطرہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ محققین نے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں مستقبل میں دنیا بھر اور خصوصاً افریقہ اور جنوبی افریقہ کے گنجان آباد علاقوں میں ملیریا کے مرض کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافے کی وجہ بن سکتی ہے۔ مچھروں سے پھیلنے والے اس مرض سے ایک اندازے کے مطابق ہر برس 22 کروڑ کے لگ بھگ افراد متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں پہلی بار اس بات کے ٹھوس ثبوت ملے ہیں کہ جن برسوں میں عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا، ملیریا کا مرض زیادہ بلندی والے علاقوں میں پایا گیا، اور درجہ حرارت میں کمی کی صورت میں اس کا اثر کم بلندی والے علاقوں میں زیادہ دیکھا گیا۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ یہ نتائج اس بات کا اشارہ ہیں کہ بڑھتی ہوئی ماحولیاتی تپش کی وجہ سے ملیریا کا رخ پہاڑی علاقوں کی طرف ہوگا اور اس زیادہ بلند علاقوں میں پھیلے گا۔ ان علاقوں کے عوام کا واسطہ ابھی تک اس بیماری سے نہیں پڑا اور نہ اس کے خلاف مدافعات موجود ہیں، اس لیے ان کے اس سے زیادہ بری طرح متاثر ہونے اور اس کے مہلک ہونے کے امکانات بھی کہیں زیادہ ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2010 میں دنیا بھر میں 21 کروڑ 90 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 6,60,000 اپنی جان سے بھی گئے۔ ملیریا کی بیماری کا ماحولیاتی تبدیلی سے تعلق اس لیے بھی گہرا ہے کیونکہ اس کی وجہ بننے والے جراثیم اور اسے پھیلانے والے مچھر گرم موسم میں پھلتے پھولتے ہیں۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ حاصل شدہ نتائج نہ صرف اس مسئلے کی نوعیت کا احاطہ کرتے ہیں بلکہ ان خطوں خصوصاً افریقہ میں ضروری اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں۔ اور آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کا اور ڈالتے ہیں اس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ بھگوا پارٹی کی اشتعال انگیزی، مودی کے مخالفین کو پاکستان جانا ہوگا۔ یوکرین کا بحران، کیفیت بدستور قائم، روس نواز باغیوں نے جنیوا ڈیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ نائجیریا میں مزید 24 طالبات آزاد، 85 تاحال لاپتہ۔ ناظرین روزنامہ انقلاب میں احمد جاوید کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے ابابیلیں اب نہیں آتی۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اور یہاں بھی پچھلے انتخابات کے مقابلے میں رائے دہندگان کثیر تعداد میں گھروں سے نکل رہے ہیں، اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ جن مقامات پر 2009 میں 35 سے 40 پولنگ ہوئی تھی، اس بار 50 سے 55 اور 60% ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس سے یہاں بھی اسی طرح ارباب سیاست کا ایک طبقہ بے حد خفا اور خوف زدہ ہے۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے قتل سے بابری مسجد کی شہادت تک فاسزم کی جو تاریخ اس ملک میں رقم کی گئی، اور گجرات کے قتل عام میں جس وحشت و بربریت کا نظارہ دنیا نے دیکھا، وہ اسی سوچ کے ابال کی چند مثالیں ہیں۔ ان عناصر کا اضطراب اس وقت قابل دید ہوتا ہے جب پولنگ مراکز پر کمزوروں اور مظلوموں کی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں۔ بے شک اب مظلوموں کی مدد میں آسمانوں سے ابابیلیں نہیں آتی، اب زمین پر ہاتھیوں کی فوج سجانے اور خدا کا گھر ڈھانے والوں کو ان کے ناپاک ارادوں سے باز رکھنے کے لیے غیب سے پرندوں کی فوجیں نہیں نکلتی۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ ظالموں اور سرکشوں کے لیے قدرت کی یہ مار ابابیلوں کی یورش سے کم نہیں ہے کہ وقت نے جمہوری ملکوں میں مظلوموں اور کمزوروں کو ووٹ کی شکل میں کنکریاں تھما دی ہیں جو ان کے ناپاک عزائم کے بھوسے نکال دیتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ اثر سعید، اور ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور پروگرام کے اس حصے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایران اور گروپ 5 جمع 1 کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور نیو یارک میں ہوگا، عباس عراقچی۔ صہیونیوں نے ایک مسجد میں آگ لگائی۔ باراک اوباما کے دورے کے خلاف ملیشیا میں عوامی مظاہرے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی سعودی عرب مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے نوری مالکی کے ذیل میں لکھا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر سعودی عرب سمیت بعض عرب ممالک کو عراق میں موجودہ خون ریزی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ نوری مالکی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت مسلمانوں کے قتل و غارت کی ذمہ دار ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے صوبہ بابل میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات اب کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کی حکومت مسلمانوں کے قتل و غارت کی ذمہ دار ہے، اور یہ حکومت اپنی دولت کو دوسرے ملکوں میں قتل و غارت اور ان ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر خرچ کرتی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کو نصیحت کرتا ہوں کہ عراق کے اندرونی مسائل میں مداخلت نہ کرے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے مشرقی یوکرین میں ہنگامے جاری عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اس کے کچھ اہم اقتباسات۔
یوکرین میں روس کی حمایت کرنے والوں نے حالیہ دنوں میں دونیسک، لوہانسک اور خارکوف میں مظاہرے کیے ہیں، کئی سرکاری عمارتوں اور اسلحہ خانوں پر قبضہ کر لیا اور روس کا پرچم ہاتھوں میں لے کر نواراسیا یعنی جدید روس کا نعرہ بھی لگایا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق مشرقی اور جنوبی یوکرین میں مظاہرین کا مقصد علیحدہ ہونا اور روسی فیڈریشن کی ریاست بنانا ہے۔ کیف پوسٹ کے مطابق جنوب اور مشرقی علاقوں میں مظاہرین سڑکوں پر روس کے ترانے گا رہے ہیں اور نواراسیا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ماضی میں نواراسیا ایک ایسے علاقے کا نام تھا جو عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور روس اور ترکی کے درمیان جنگ کے دوران روس سے جڑ گیا تھا۔ روسی فوجوں نے 18ویں صدی میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ علاقہ اب یوکرین کا حصہ ہے اور اب دوبارہ نواراسیا کی اصطلاح سنائی پڑ رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کریملین نواراسیا کی تشکیل کا خواہاں نہ بھی ہو تب بھی اسی سے ملتا جلتا منصوبہ رکھتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یوکرین میں فیڈرل نظام وہی چیز ہے جس کا یوکرین کے مشرق اور جنوب میں مطالبہ ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یوکرین ایک فیڈرل ملک بن جائے گا جس کی ریاستوں کے پاس بے پناہ اختیارات ہوں گے یا پھر پوری طرح سے وہ خود مختار ہوں گی، اور اس کے بعد یہ ریاستیں روسی فیڈریشن سے بھی جڑ سکتی ہیں اور ان کے پاس یورپی یونین کی رکنیت جیسے کیف کے اہم فیصلوں کی مخالفت کا بھی اختیار ہوگا، اور اس طرح سے روس کے لیے یوکرین پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا آسان ہو جائے گا۔ روسی صدر سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو فیڈرل ملک بنانے کے علاوہ موجودہ بحران کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو زیادہ اچھی راہوں کا علم ہو اور ایک متحد ملک میں ان راہوں پر عمل درآمد بھی کیا جا سکے، لیکن اگر یوکرین کے مغرب، مشرق اور جنوب میں قومی چھٹیوں میں فرق ہو، قومی ہیرو مختلف ہوں، معیشت اور زبان الگ الگ ہو، تمدن و تہذیب الگ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ملک میں زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بعد اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں تفسیر زہرا، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی تفسیر زہرا،
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اپنے پروگرام میں سب سے پہلے شامل کر رہے ہیں روزنامہ دنیا سے انتخاب کردہ کچھ اہم سرخیاں۔ روس جاپان کے جنگی جہازوں کی خیر سگالی دورے پر پاکستان آمد، خبر کی تفصیل سے آگاہ کرتے چلیں کہ روس اور جاپان کے دو دو جنگی جہاز خیر سگالی دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ روسی جہاز پانچ اشروں کے دوران پہلی مرتبہ پاکستان کے خیر سگالی دورے پر کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں۔ پاک یو اے ای مشترکہ بحری مشقیں آج سے شروع ہو گئیں۔ ناظرین اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں روزنامہ دنیا سے ایک اور خبر، چین کو گرم پانیوں تک رسائی دے رہے ہیں زاہد حامد، اور شاہراہ کراکرم کی کشادگی کے منصوبے پر 100,000 چینی انجینئرز اور پاکستانی ماہرین کام کریں گے۔ ناظرین اب شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں نذیر ناجی کے تحریر کردہ مقالے کو۔ مقالے کا عنوان بتاتے چلیں، ہمیں کمیٹی سے بچاؤ۔ مقالہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ حکومت کے ایک سے زیادہ ترجمان نے طالبان کو دھمکی دی ہے کہ جنگ بندی ختم کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے مفاد پر حملہ کیا تو انہیں فوراً اس کا جواب دیا جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 17 اپریل کو لنڈی کوتل میں ایف سی کے اسلحہ ڈیپو پر حملہ کر کے اسے شولوں کی نظر کر دیا، اور ذخیرہ کیے گئے اندر موجود تمام اسلحہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اور کل 18 اپریل کو ایف سی کے ایک دستے پر حملہ کیا گیا جس میں ایک جوان شہید ہوا، ایک زخمی ہوا اور دوسرے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان دونوں حملوں کو 24 گھنٹوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن طالبان کے حملوں کا جواب جو حکومت کی طرف سے فوراً آنا تھا ابھی تک نہیں آیا۔ اگر باغیوں کی رفتار یہ ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع سے انکار کرتے ہیں اور دو تین دن میں ہی حملہ کر ڈالتے ہیں، اور ہم جو دنیا کی جدید ترین فوجی مشینری، اسلحہ، تربیت، وسائل اور اپنی سرزمین پر پورا کنٹرول لیے بیٹھے ہیں، دہشت گردوں کو فوراً جواب دینے میں ناکام رہے۔ ناظرین اب شامل کریں گے اپنے پروگرام میں روزنامہ نوائے وقت سے کچھ اہم سرخیاں۔ موثر ملکی دفاع کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ، مضبوط جمہوریت اور بہتر معیشت ضروری ہے، قومی مفاد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم۔ اٹک سیمنٹ پاکستان کا عراق میں پلانٹ کی تعمیر کا معاہدہ، 3G نیلامی کی تیاری مکمل، 1.3 ارب ڈالر کا ریونیو حاصل ہوگا۔ ناظرین اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں روزنامہ نوائے وقت میں شائع کردہ ادارے کو۔ ادارے کا عنوان ہے، کراچی میں پھر سے قتل و غارت شروع۔ ناظرین اخبار لکھتا ہے کہ کراچی میں فائرنگ اور تشدد کے دیگر واقعات میں ڈاکٹر، دینی مدرسے کے 3 طالب علموں، متحدہ کے 3 کارکنوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ اقوام متحدہ کے 2 اہلکار اغوا کر لیے گئے۔ کراچی کے حالات بہتر ہونے کے بعد پھر بگڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم اور مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ گزشتہ روز بھی ایک ڈاکٹر سمیت 9 افراد کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اقوام متحدہ کے 2 اہلکار اغوا کر لیے گئے۔ اغوا برائے تاوان تو کراچی میں پہلے ہی تھا، لیکن اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو پہلی دفعہ اس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ حکومت نے ٹارگٹ آپریشن شروع کر رکھا ہے، لیکن ڈی جی رینجرز پریس کانفرنس میں اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر حکومت اختیار نہیں دے گی تو آپریشن کامیاب نہیں ہوگا۔ آخر میں تحریر کیا گیا ہے کہ حکومت کراچی کا امن لوٹانے میں اگر مخلص ہے تو پھر رینجرز اور پولیس کو مکمل اختیارات دے تاکہ قتل و غارت کا بازار بند ہو سکے۔ ناظرین اب اپنے پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ اوصاف سے کچھ اہم سرخیاں۔ جج اپنے فیصلوں میں آزاد، پالیسیوں کا پابند نہیں بنایا جا سکتا، چیف جسٹس عدالتی جائزے کے اختیارات سے انتظامی معاملات متاثر نہیں ہونے چاہیے، انٹرنیشنل جوڈیشنل کانفرنس۔ ایران نے 3,000 میگا واٹ بجلی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی، صدیق الفاروق، اور مزید گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف آئندہ ماہ دورے کے دوران معاملات کو حتمی شکل دیں گے۔ ناظرین اسی عنوان سے متعلق روزنامہ اوصاف میں شائع کردہ ادارے کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ادارے کا عنوان ہے، انرجی بحران خاتمے کے لیے حکومت کے اقدامات۔ ناظرین اداری میں تحریر کیا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے قطر سے گیس معاہدہ اور ایران سے 100 میگا واٹ بجلی خریدنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے 1 ارب 60 کروڑ ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ اور توانائی بحران پر قابو پانا حکمرانوں کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے اور اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ مزید تحریر کیا گیا ہے کہ سابق حکومت نے ایران سے گیس پائپ لائن معاہدہ کیا اور امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا، لیکن اس وقت کی حکومت نے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران سے گیس پائپ لائن معاہدے پر دستخط کیے۔ کچھ ہی دنوں میں حکومت تبدیل ہونے کی وجہ سے پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام بند ہو گیا اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ ایران پر چونکہ امریکہ کی طرف اقتصادی پابندیاں ہیں، اس لیے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ موجودہ حکومت نے ایران سے پائپ کے ذریعے گیس لانے کے برعکس قطر سے ایل پی جی کا معاہدہ کر لیا، جو کہ لیکوڈ شکل میں ہوگی اور ہیوی گاڑیوں کے ذریعے سے لائی جائے گی۔ انتہائی مشکل امر ہونے کے ساتھ ساتھ سوئی گیس سے یہ ایل پی جی مہنگی بھی پڑے گی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ اس معاہدے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے، جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو اسے سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ واپس چلتے ہیں تہران اسٹوڈیو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان تفسیر زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین آخر میں ملاحظہ فرمائیے چند کارٹون۔